خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ہاں، ثواب کے لیے کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کرنے یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی اور سو لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. 1440 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج چوتھی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے روز ہو رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پاک سخاوی کابینہ گلشن راوی مرکز الاولیاء لاہور، پاک محاروی کابینہ بہاول نگر پنجاب، ہند منوری کابینہ بھدوہی یو پی بدر انٹرنیٹ شریک ہیں. اب سوال آپ کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. انشاءاللہ عزوجل پاک پتن شریف دکھا رہے ہیں اسکرین.
جی جی، پاک پتن شریف،
ان کا نام تو میرے پاس دکھا ہوا نہیں ہے.
جی جی، او بی وین کے ذریعے یہ الحمدللہ.
اچھا ماشاء اللہ، ہاں جب بھی اتنی گدریں گے ماشاء اللہ، کثیر اجتماع ماشاء اللہ. جی آیا نو،
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا زمینوں پر بھی کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی جانور چرانے چلے گئے، کبھی وہ پانی کھیتوں میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے چلے گئے، کبھی کٹائی ہو رہی ہے، کبھی دانے ڈال رہے ہیں، بیج وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. تو بعض اوقات نماز کے معاملے میں ہماری جو ہے نا اس میں غفلتیں ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنے کام کا بہانہ بنا کر بسا اوقات نماز کا وقت گزار دیتے ہیں. تو اس موقع پر آپ ہماری کیا تربیت فرمائیں گے کہ نمازوں کے حوالے سے ہمارا کیسا ذہن ہونا چاہیے کہ سفر ہو اور ہم گھر پر ہوں، کھیتوں میں ہوں، کام کاج پر ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، تو نماز کے حوالے سے ہمارا ذہن مستقل مضبوط رہے، اس حوالے سے کچھ آپ ہماری تربیت فرمائیں.
جذبہ ہونا چاہیے، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، نماز کے فضائل پر نظر رکھیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، چابی کی، کنجی کے بغیر تالا کیسے کھلے گا؟ تو جنت کی چابی نماز ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ. تو اس چابی کا حصول ضروری ہے. اور جو معاذ اللہ نماز ایک بھی جان بوجھ کر ترک کرے گا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ. اور ایک نماز جو قضا کر دے، اس کے لیے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. تو نماز بالکل ترک نہیں کرنی ہے، کھانا ترک ہو جائے، پینا ترک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ پورا ذہن بنانا پڑے گا. تو اب یہ کہ چاہے کھیت میں کام کر رہے ہو، چاہے باغ میں کام کر رہے ہو، یا آفس میں کام کر رہے ہو، یا خود تاجر ہو، تجارت کرتے ہو، جو بھی ہو، نماز پڑھنی ہے. جہاں نماز کا وقت ہو گیا تو اگر خطرہ ہے کہ آپ بس میں جا رہے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو بس تو ٹریفک جام ہے یا دیر لگا رہی ہے، تو آپ اتر جائیں بس میں سے، نماز پڑھ لیں، دوسری بس پکڑ لیں. یہ اگر 5-25 روپے نقصان ہوا تو یہ نقصان نہیں ہے، تو بہت بڑا نفع ہے. تو اس لیے وہ نماز تو کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے ہمارا، لیکن جہاں ممکن ہو تو نماز پڑھے. اب جیسے کوئی بندہ بندایا ہے، قید میں ہے، نماز اس کو نہیں پڑھنے دی جاتی، ممکن نہیں ہے، تب بھی اس کو نماز کی صورت بنانی ہوگی، ایسی جہاں جیسا ممکن ہے وہ نماز پڑھے، بعد میں پھر جب اللہ موقع دے تو وہ اس کو پڑھ لے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نماز تو معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کا تختہ آ گیا، اس کو شعور اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں نماز کا وقت بھی ہے اور یہ قدرت رکھتا ہے، تو اس ڈوبتے ڈوبتے بھی لکڑی کے تختے پر چمٹے چمٹے بھی جیسے بھی ممکن اس کو نماز پڑھنی ہے. تو نماز نماز ہے. اب یہ کٹائی میں اور بوائی میں اور فصل جوا کر رہے ہیں، اس میں نماز چھوڑنا تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یا دنیاوی مصروفیت میں، بلکہ ایک تعداد ہے، خالی بکثریت اکثریت ہے جو مصروفیت میں خالی بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، گپے مار رہے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، فون پہ لگے ہوئے نماز، یعنی جو نمازی ہے، کوئی فون آ گیا تو فون اٹینڈ کر رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نماز نہیں چھوڑنی ہے. یہ سب یہاں سے یہ تحفہ لے کر جائیں کہ ہم آپ نے فیضان مدینہ میں کیا سیکھا، کیا حاصل ہوا؟ تو بھائی یہ ہوا کہ نماز کا یہ ذہن ہم کو ملا کہ اب چاہے مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی بس، اور الحمدللہ ہماری نماز نہیں چھوٹتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کے سب بالکل فائنل ڈیسیزن، فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن، کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. تو ذہن بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ خود ہی آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی اور نماز چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ. اسلامی بہنیں بھی جو سن رہی ہوں، تو وہ بھی کہیں بھی ہوں، وہ نماز نہیں چھوڑا کرے. یہ بہت نمازیں چھوڑتی ہیں، کہیں مہمان چلی گئی وہاں کیسے نماز پڑھے، کیوں نماز نہیں پڑھے؟ جہاں مہمان گئی وہ پانی تو آتا ہوگا نا، وہاں وضو کر رہے، کوئی تو کونا کھانچا ایسا یہ دے دیں گے جہاں آپ نماز پڑھ سکتی ہوں، تو نماز پڑھ لے، جذبہ ہوگا تو راستہ مل جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
روزمرہ کی زندگی میں ایک جیسی روٹین اور عام معمول کے کام کر کے جب ذہنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پھر رخ کیا جاتا ہے تفریحی مقامات کا، آؤٹنگ اور لانگ ڈرائیو کا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کیا اسی طرح ہفتے میں ایک بار اجتماع وغیرہ میں شرکت کرنے سے بھی ذہنی سکون ملتا ہے؟ کیا اس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں؟
سبحان اللہ، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان، تو قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ذکر اللہ، اللہ کی یاد، نماز بھی یہ ذکر ہی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ قرآن کی آیت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے. اب رہا یہ کہ سیر و تفریح، اب سیر و تفریح کے مقامات جو ہے نا، فی الحال تو اس میں عورتیں بے پردہ کافی ہوتی ہیں، بہت مطلب برا حال ہے. وہ نمازوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے، میوزک چل رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. مجھے تو مطلب مجھ سے زیادہ شاید پتا ہوگا آپ کو کہ تفریح گاؤں پہ آج کل ہوتا کیا ہے. تو ایسی جگہ تو نہیں جانا چاہیے نا، آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایسی جگہ کیوں جائیں جہاں مطلب گناہوں سے بچنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے. وہ گناہوں کا گٹھڑ لے کر بدنگاہیاں اور گانے کانوں میں جا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس طرح لے کر ہم پلٹے. تو رہا ہفتہ وار اجتماع، تو واقعی اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک روٹین تو چینج ہوئی نا، کام کاج دھندا نوکری سب فارغ ہو کر آپ ہفتہ وار اجتماع میں، سنتوں بھرے اجتماع میں آ گئے تو سنیں گے اللہ رسول کا ذکر، سنیں گے کچھ علم دین حاصل کریں گے، روٹین چینج ہوگی آپ کی. تو اس طرح آپ کے دماغ کو فرحت ملے گی، دل کو سکون حاصل ہوگا اللہ کرے گا تو. مگر یہ سیر و تفریح کے لیے اجتماع کی حاضری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اور وہاں مجھے نیکیاں کرنے کو ملیں گی. اس نیت سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور بھی ضرور حاضری دینی چاہیے. الحمدللہ دنیا میں بے شمار ممالک میں اور سینکڑوں ہزاروں شہروں میں سنتوں بھرے اجتماعات ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے. جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں اپنے اپنے مقامی طور پر سنتوں بھرا اجتماع اگر میسر یعنی اویلیبل ہے تو ضرور اس میں حاضری دیا کریں. ورنہ مدنی چینل پر اجتماع براہ راست ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے، اس کے ذریعے شرکت بھی ممکن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ میں جیسے یہ مشین ہے میں رکھتا ہوں کسٹمر کے آگے، کسٹمر کو مجبوری یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جاپانی پرزہ ہے، اور جب تک یہ نہ بولوں تو مشین بیچ نہیں سکتے. مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا ہے اور وہ لوگ جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں، تو میں مطلب جھوٹ بولنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو مجھے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے یہ جاپانی پرزہ ہے اس کے اندر. کیا یہ میرا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنا وہ کر دے کہ میں اچھا جاپانی پرزے میں ہوں اور میں جھوٹ نہ بولوں. تو تب تک یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
اللہ 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 کریم آسانی کر دے. ذرا جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، دھوکہ بھی ہے نا یہ کہ اس میں جاپانی پرزا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے کہ یہ جاپانی پرزا ہے، لیکن جاپانی پرزا اس میں نہیں ہے. تو یہ تو گناہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. تو یہ کوئی مجبوری تھوڑی کہ اس کے بغیر کوئی روزی نہیں ملے گی، اب بھوکے مر جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا تو وہ روزی بھی دینے، اس نے روزی بھی عطا کرنی ہے اپنے کرم سے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، وہ روزی ضرور دے گا. تو اس لیے وہ دھوکے والا جھوٹ والا کام نہ کریں، اس کو فوراً چھوڑنا ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، فوراً آج اور ابھی. بلکہ یہ تو اتنا مسئلہ وہ پیچیدہ ہے کہ جس کو دھوکے سے جاپانی کہہ کر بیچا ہے، جاپانی پرزا مہنگا ہوتا ہوگا، پاکستانی یا دوسرا جو ہوتا ہو سستا ہوتا ہو، خدا بہتر جانے. کبھی جاپانی چیز اچھی ہوتی ہوگی، کبھی پاکستانی اچھی ہوتی ہوگی، کبھی دوسرے ملک کی اچھی ہوتی ہوگی، تو مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ جاپان کا نام ہو گیا ہے، وہ جاپانی ہے، جاپانی اچھی چیز. سب سے اچھا مدینہ، نہ جاپان نہ جرمن نہ لندن نہ پیرس، سب سے اچھا مدینہ. الحمدللہ. اب یہ جاپان کھوپڑی میں گھس گیا، کیا کریں، اس کا نکالے کیسے؟ تو میں چلو مدینہ کا نام لے لیتے ہیں، ذکر مدینہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دھوکہ دھوکہ ہے، حرام ہے، اس سے توبہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، وہ راتیں، وہ باتیں جو گنبد خضرا کے سامنے آپ نے سعادت حاصل کی، اس کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے کہ غم مدینہ درد مدینہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے، جو حقیقی محبت کا اظہار ہے، یا سیدی، وہ ہم کیسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی اور انکساری سے پیش کر سکتے ہیں. جان و دل، ہوش و خیرت، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. بے حساب مفرد کی دعا فرما دیجئے. اللہ عز و جل آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے.
مدینہ پاک کی محبت، تو ظاہر اس کے لیے مدینہ شریف کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اور سچی بات یہ کہ اس میں ماحول ملنا چاہیے، ایسی صحبتیں ملنی چاہیے. تو صحبت کے ذریعے جو ہے نا یہ جذبہ بڑھتا ہے. اب جیسے کوئی حج کو گیا یا مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گیا، اور اس میں بھی اگر اس کو صحبت وہ نہیں ملی بلکہ کوئی ایسی الٹ پلٹ صحبت مل گئی، تو پھر وہ ذوق شوق اس کا رہے گا نہیں، اس میں آزمائش رہے گی. تو ہمیشہ سفر بھی کرے تو اپنے ہم ذہن ہوں، اہل ذوق ہوں، پھر اہل علم بھی ہوں. تو اس طرح اگر سفر ہوگا نا تو پھر مدینہ مدینہ ہوگا. پھر یہ کہ مدینہ شریف کے فضائل پر کتاب پڑھے، جسے کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ آپ پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مدینہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. مدینہ کی، مکے کی، حج کی، سب محبتیں اس میں مطلب حاصل ہو سکتی ہے، اللہ نصیب کرے. اسی طرح وہ اب تو ہدائی کے بخشش، یہ تو خیر اگر کوئی اردو جس کی اچھی ہو، تو ہدائی کے بخشش کو اگر رٹتا رہے نا بہت بڑا عاشق رسول بن جائے، اگر سمجھ پڑتی ہو تو. عام طور پہ سمجھ کم پڑتی ہے، اب وہ دوری ہوتی جا رہی ہے اردو سے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ذوق پیدا ہوتا رہے گا. اور دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات، مدنی مذاکرات، ان میں بھی الحمدللہ شریک ہونے والوں کو مدینہ شریف کی محبت کی چاشنیاں ملتی رہتی ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ایک باپا مدینہ کا سفر اگر وہی باذوق ہو تو پھر اس کی یادیں بھی عرصے تک قائم رہتی ہیں.
بے شک. اب اس میں ہے نا کہ سفر مدینہ میں قفل مدینہ لگائے نا تو ذوق ملتا ہے. بڑبڑ بڑبڑ کرتا رہے، ادھر کی ادھر کی ہانکتا رہے، مذاق مسکریاں کرتا رہے، تو پھر وہ اب یہی رہے یار، اب وہاں کہاں جانا تھا یار، کچھ مطلب بنے گا نہیں کچھ. چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، مگر اتھے جا کر اتنا بولتے ہیں کہ شاید اپنے وطن میں بھی نہیں بولتے ہوں گے، ادھر جا کر اتنا غصہ دکھاتے ہیں کہ شاید یہاں بھی نہیں دکھاتے ہوں گے. اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، پھر شاپنگ سینٹروں کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں، شاپنگ کرتے رہتے ہیں. اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ بندہ چپ رہے، پیٹ کا قفل مدینہ لگائے. اب پیٹ کا قفل مدینہ وہاں لگانا زیادہ دشوار ہوتا ہے، وہاں کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے. یہاں تو چلو وطن میں کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ کھانے کی طرف توجہ کم ہو سکتی ہے، وہاں تو فارغ ہی ہوتا ہے نا. پھر یہ کہ وہاں فوڈ کلچر وہاں بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں کے مقابلے میں، وہاں پیسہ بہت ہے، تو وہاں پھر طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں. نعمتیں ضرور ہیں وہ. اب بریانی کا پورا تھال ہے، یہ پورے کا پورا اردانہ نعمت ہے. اب یہ تھال جو چار آدمی کے کھانے کا، اگر آپ اس کو نعمت ہے، نعمت ہے، تبرک ہے، نیاز ہے کر کے پورا پیٹ میں انڈیل دو گے، تو پھر ڈاکٹر بھی تو دعا مانگ رہا تھا نا، یا اللہ میری روزی میں برکت دے، تو وہاں بھی تو آپ کو سلام کرنے جانا پڑے گا نا. پھر ہاسپٹل والا بولے گا کہ میرے بیڈ خالی ہے، یا اللہ مجھے برکت دے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر وہاں دھکا مارے کہ بیڈ، تو وہ آپ کو آبزرویشن پر لے لے، 30-40 ہزار روپے کھینچ لے ایک دن سلا کے آپ کو بیڈ میں. یہ سارا تھلا بولو نیاز کا، تو میں یہ تبرک کھا ہی لوں. تو یوں مطلب وہاں جا کر کھاتے بہت ہیں، اور وہ غذائیں کھاتے جو یہاں نہیں کھائی ہوتی. اچھا یہاں اے سی نہیں ہے گھروں میں عام طور پہ، وہاں ہر گھر میں اے سی، ٹھنڈا ٹھنڈا، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا، پانی بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا، آب زمزم شریف بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا. حالانکہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گرم کا بھی لکھا ہوتا ہے، تو لیکن وہ بس وہ ٹھنڈا پینے کا وہاں زیادہ رجحان ہوتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں، ڈبے کولڈ ڈرنکس کے، تو پھر بےچارے ظاہر ہے کہ میدا تو ربڑ کا کہاں برداشت کرے گا. پھر یہ کہ وہ بےچارے بیمار ہو جاتے ہیں، تعداد ہے، تو وہ پھر یہ حج کے سیزن میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی بخار میں تپ رہا ہے، کوئی الٹیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ. تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے. نزلہ تو عام طور پہ ہو جاتا ہے، پھر نزلہ ویسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کھانے پینے سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں کہ یہ ہو جائے نزلہ. نزلہ، کھانسی، گلا خراب، تو پھر کیا موڈ بھی خراب، پھر وہ ذوق شوق اور نہیں رہتا. وہ ذوق شوق کے لیے، خشوع خضوع کے لیے، رقت کے لیے صحت بھی تو ساتھ میں ہونا صحیح، ورنہ پھر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی یا بہت کم پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. جب مدینے جائیں تو بالکل اس طرح مطلب کھانے پینے کی ہرس کو یہاں چھوڑ کے جائیں. ضرورتاً ٹھیک ہے کھایا کبھی، پیٹ بھر کے بے شک کھائیں ضرورتاً، لیکن یہ کہ وہ چیزیں جو ہر چیز پر ہاتھ نہ مارا کریں کہ جس کا میدا عادی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو لمحے تھے سکون کے سب
شریف یان مارکیٹ سے بولی رہی ہو. یہاں ان شاء اللہ اللہ کرے نے ویاہ ہوا ہے کہ بھی دیکھے مجھے طرف سے عید مبارک. اللہ پاک آئندہ نے مجھے عالم اسلام کا جو بھی حاجی آئے اللہ پاک انہیں حق کے قبول کرے. میں آئیں سے پچھو دعا جی طلب کر رہی ہوں کہ دعا کھیر کر جا سال کری نے نمت محمد اللہ کرے نے کہ اللہ تعالیٰ امت عالمت رحم کرے.
اجاز احمد اتاری شیشک واری مارکیٹ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم یہ آٹو پارٹس کا کام کرتے ہیں، انجن کا ہمارا کام ہے، تو ہم یہ پارٹیوں سے انجن وغیرہ کنٹینر سے خریدتے ہیں، تو پارٹیوں سے ہم کریڈٹ پر لیتے ہیں، ایک مہینے کی ادھار پر لیتے ہیں، اور بعض کر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مہینے کے دوران پیمنٹ پوری کر نہیں پاتے، دو دو تین تین مہینے ہم اس پیمنٹ کرنے میں کر دیتے ہیں، تو برائے مہربانی شرعی طور پر اس بارے میں بتائیں کہ ہمارا یہ کرنا کیسا.
جی جائز ہے جبکہ مدت مقرر ہے اور قیمت مقرر ہے، اور اگر تاخیر ہو جاتی ہے پہلے سے قصدن اس طرح جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرتے، وقت مقرر کر لیا، قیمت مقرر کر لی، اب کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی،
اور سامنے والا بھی اس پر راضی رہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، سودا ٹھیک ہے، باقی جان بوجھ کے تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے.
جب ایک مہینے کا طے ہوا اس کو ایک مہینے کا کام میں دے دوں گا، اب اگر اس وقت نیت یہ ہے کہ اس کو ایک تین مہینے کہوں گا تو یہ تو نہیں دے گا مجھے، اور اس وجہ سے کہ ابھی ایک مہینے کہہ کر اس کو ٹھیلا دیتے ہیں تو یہ دھوکہ ہوا، تو یہ جھوٹ اور دھوکے کا گناہ ملے گا. اور اگر آپ نے ایک مہینہ کہتے وقت واقعی آپ کی 100% نیت یہی تھی کہ میں نے تو دینا ہے ایک مہینے کے بعد، اب چاہے 100 مہینے ہو گئے ایسا عذر آ گیا آپ کا، تو پھر گناہگار نہیں ہوں گے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر اس صورت میں اگر پیسے لیٹ کریں تو کیا دکاندار جرمانے کے طور پہ کچھ اور پیسہ لے سکتا ہے اس سے مزید؟
نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. بنت فاروق گجرات ہند یہ پوچھ رہی ہیں کہ لڑکی کو شادی میں جو مہر کی رقم ملتی ہے اس کا کس طرح استعمال کرے. ایک مرتبہ مدنی چینل پر سنا تھا کہ شوہر کو کاروبار کرنے میں دے سکتی ہے، تو شوہر کو کس طرح دے؟
جو مہر اس کو ملا اس کی یہ مالکہ ہے، کسی بھی جائز طریقے سے وہ استعمال کر سکتی ہے. اگر شوہر کو یہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، یا لینا نہ چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پر جو امیر اہل سنت کا پیج ہے اور سوالات کا سلسلہ ہے، شعیب رضا پوچھ رہے ہیں کہ عورت کا اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنا جائز ہے؟
اچھا پھوپھی ہے یہ؟
جی
محرم تو ہے. جی ہاں محرم میں تو عمرے اور حج سے اس کا تعلق نہیں ہے. شرعی سفر جہاں بھی ہو، چاہے اپنے وطن میں بھی ہو، مختلف شہروں میں جو سب فاصلے ہوتے ہیں، جیسے ابھی باب المدینہ ہے، یہاں سے زمزم نگر حیدرآباد جانا ہے تو یہ 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ بھی شرعی سفر ہے، تو اس بھی یہ بھی بھتیجے کے ساتھ ہو سکتا ہے پھوپھی کا، حج اور عمرے سے اس کا تعلق نہیں ہے.
پھپھی کی صورت تو جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ عام طور پہ اس کو بھتیجا بھی، اس کو بھی بھتیجا کہتے ہیں، یہ جو چچی کی جو صورت ہوتی ہے، چچی کا بھتیجا.
اچھا چچی تو نہ محرم ہے، چچی سے تو شرعی پردہ ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی. اور پردہ بھی ویسے جو بے پردہ، آج کل تو خاندانوں میں پردے کہاں رہے الا ماشاء اللہ، تو بہرحال اس سے پردہ واجب ہے، چچی تائی اس سے پردہ ہے، ممانی سے بھی پردہ ہے. اب آج کل تو سارے فرق مٹا کر کزن نام دیا ہے، کزن. اب وہ آدمی ٹکرے مارتا رہے گا یہ کیا ہوتا ہے، ہم جیسا آدمی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کزن تو ایک لفظ ہے نا، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، یہ سب کزن کہلاتے ہیں، سب انکل اور انٹی. یہاں شرعی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں انکل انٹی میں. اب ممانی بھی انٹی ہے، پھوپھی بھی انٹی ہے، تو پھوپھی چھاپ انٹی جو ہے نا یہ اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، اور ممانی چھاپ انٹی جو ہے نا اس کا وہ پردہ ہے. تو یہ انگلش نے بڑا ستایا ہوا ہے، شرعی مسائل بھی اس پہ ڈسٹرب کر دیتی ہے.
الحمدللہ عز و جل، ہمارے عالمی مدینہ مرکز فدان مدینہ میں 3 روزہ اجتماع جاری ہے، مجلس اصلاح برائے فنکار اسلامی بھائیوں کا، اور ایک اسلامی بھائی ہیں جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، امیر السنت سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم الیاس قادری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. چند روز پہلے مجھے پتہ لگا کہ آپ کی بڑی ہمشیرہ انتقال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے جو عام زندگی میں سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے، عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی پہ روزگار کی کوئی تنگی آتی ہے یا اس کے کاروبار میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے کام جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، کام نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بندش ہو گئی ہے، کسی نے بندش لگا دی اس پہ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کسی انسان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ کسی کے روزگار پہ اس کی بندش لگا دے اور اس کی جو معاشی زندگی ہے، اس کی زندگی اس کو ڈسٹرب کرے؟ اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
ہر صورت میں بندش نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ بندش ہو بھی سکتی ہے. جب یعنی کہ پورے کے پورے بدن کو بیمار ڈال دیتے ہیں لوگ کسی پر، وہ میلہ کر کے کالا جادو کروا کر، تو کاروبار میں بھی کر سکتے ہیں، دیگر معاملات میں بھی جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں رکاوٹیں لوگ ڈالتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی ایسا عملیات کے ذریعے کوئی ایسی ترکیب کی اور کسی کو کاروبار میں رکاوٹ ڈالی، اس کو بندش کہتے ہیں. تو یہ ممکن ہے، ہر صورت میں بندش ہوتی نہیں ہے. یہ وہمات زیادہ ہے ہمارے یہاں، ہر دوسرا آدمی ہمارے یہاں جادوگر ہوتا ہے. ذرا کچھ ہوا، ڈاکٹر سے دوا لی اور فائدہ نہیں ہوا، اور یار کچھ کروا دیا ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی، ڈاکٹر کی دوا اسی صورت میں فائدہ کرے گی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا. تو اب یہ کہ بس وہ ہر بات میں لوگوں میں یہ ہوتا ہے کچھ کروا دیا ہے، کچھ کروا دیا ہے، کچھ کروا دیا ہے، تو بندش بھی کروا دیے، کسی نے بندش کروا دی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے، اگر بندش بھی ہے تو اس کا علاج کریں. الحمدللہ مجلس مکتوبات ہمارے یہاں مجلس تعویذات بنی ہوئی ہے، اور دنیا میں جانے کہاں کہاں ہمارے بستے لگتے ہیں، باب المدینہ بھی لگتے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ تعویذ وغیرہ لے لیجئے.
میں اس میں بعض اوقات لوگوں کو جادو وغیرہ پر بھی یقین نہیں ہوتا، یعنی اسے انہوں نے سوال کیا نا کہ کوئی کسی کو کیسے یوں کر سکتا ہے، بندے کے اوپر یہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ سب ارشاد فرمایا نا کہ پورے کے پورے تو یوں تو جادو، ظاہر ہے جادو کراتے انسان ہے، تو جادو کرا کر بھی تو، اور پھر جادو کی حقیقت قرآن سے ثابت ہے جادو کے حوالے سے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو یہ کنفیوژن ہو کہ یہ جادو بھی کچھ نہیں ہے، جادو بھی کوئی کچھ نہیں کرا سکتا، ایسے کیسے آدمی کو کوئی بیمار کر دے گا؟ تو ان تمام کی شرعی حیثیت تو موجود ہے.
بیمار کرنے کو کیا ہے؟ ابھی کوئی مت ڈاکو آ جائے، جھاڑو نکال دے گھر میں سے، پہننے کے کپڑے بھی سمیٹ کے لے جائے، تو آئے گا ٹینشن، دل کمزور تھا تو پڑے گا ہارٹ اٹیک، ہو گیا نا بیمار، ہاسپٹل پہنچا نا تو بندے نے آپ کے یہاں ڈکیتی مار کے آپ کو بیمار کر دیا. ٹینشن اسے تو آتے ہیں، یا کسی نے مطلب فون کیا آپ کو کفن کا انتظام کر لو، دفن کا انتظام کر لو، پولیس کو ایف آئی آر پڑوا دو، میں آ رہا ہوں، ایک گولی ماروں گا، زیادہ نہیں ماروں گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نیند آئے گی آپ کو، بیمار ہو جائیں گے نا. یا آپ کا بیٹا کل اسکول جا رہا ہے نا اتنے بجے، آپ دیکھ لیں، ساتھ میں پولیس کا انتظام رکھنا، میں نے آپ کے بیٹے کو اغوا کرنا ہے، یہ آپ کو فون آ جائے کوئی، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ رات سو سکیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹے کو اٹھا کر لے جائے کوئی، پھر کیا خیال ہے؟ آپ صحت مند رہیں گے؟ ہے کر کے ہنسیں گے پھر؟ ظاہر ہے کہ بیمار پڑ جائیں گے. تو جب بندہ اس طرح مطلب یا جھوٹی دھمکی سے بھی بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، ٹینشن بیماریوں کی ماں ہے، یوں سمجھ لو، اتنی بیماریاں اس سے آ سکتی ہیں. تو ایک فون کی دھمکی پوری بلڈنگیں خالی کروا دیتی ہے، ایک فون دھمکی آتی ہے کہ ہم نے اس میں بم فٹ کر دیا ہے فلاں فلائٹ میں، فلائٹ خالی ہو جاتی ہے، پوری تلاشی ہوگی، بڑا پلازا ہے، ہم نے اس میں بم رکھ دیا، خالی جھوٹی دھمکی آتی ہے، پورا پلازا خالی ہوتا ہے، خوب چیکنگ ہوتی ہے اور ہڑاوڑی ہو جاتی ہے. تو جب یعنی کہ ایک کھوٹی دھمکی سے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بندے بیمار پڑ جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا جو بیمار ہے اس کو بعض اوقات اس کی بیماری نہیں بتاتے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک کو بھی بتانا یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم گھبرا جاتا ہے. اور یہ تو بہت مشہور ہے، کینسر کے مریض کو کہاں بتاتے ہیں کہ تم کو کینسر ہے؟ عام طور پہ بتانے سے کتراتے ہیں کہ یہ مزید بیمار ہو جائے گا. تو یہ ایک نظام بنا ہوا ہے. تو اسی طرح جادو جو ہے نا، جادو سے صرف بیمار ہی نہیں کرتے، جادو سے اور بھی بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، اور جادو حرام ہے، لیکن جادو کا وجود ہے، جادو ہے، اور جادو کا ذکر قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، زوروں پہ تھا اس وقت، اور اس وقت وہ جادوگر آئے تھے میدان میں اور رسیاں ڈالی تھی، سانپ بنے تھے، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے اپنا عصا میننگ اسٹیک، اپنی اسٹیک جو تھی وہ مقابلے میں چھوڑ دی اور بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ ہوتا اژدہا، سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا اور جادوگر مسلمان ہو گئے. تو یہ مطلب جادو کا، اس کا تذکرہ جادو کا قرآن کریم میں موجود ہے. اس کو سحر بولتے ہیں، سحر، اور جادوگر کو بولتے ہیں ساحر عربی میں، اور انگلش میں غالباً میجک، یعنی جادوئی، میجک بنے. تو بارہ لے کے جادو ہے، اس کا انکار جو ہے نا جادو کا، کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا. اس طرح قرآن کریم میں جادو کا ذکر ہے، اس طرح کوئی شیطان کا انکار کرے شیطان نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہ جنات نہیں ہوتے، ایسے ہی بس بولتے ہیں جنات جنات، کیا جنات، جنات ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، جن ہوتے ہی نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا. کہ قرآن کریم میں تو پوری ایک سورت ہے، اس کا نام جن ہے، سورۃ الجن. تو جنات کا تذکرہ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، تو جنات بھی ایک مخلوق ہے. تو جو قرآن میں آ گیا اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو یہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا بعض لوگ، وہ ان چیزوں کا انکار کر کے اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ہم کو ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں سبب بنتی ہیں، وجہ بنتی ہیں،
اللہ چاہے تو ہی وہ ہوتا، باقی اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات کے جنات جمع ہو جائیں، ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس طرح دنیا کا سب سے بڑا جادو جو ہے سمجھے، ہم پر پہاڑ بھی گرا دے تو وہ روئی کا کام کرے گا. انہیں ایک مثال ہے کہ رب نہیں چاہے گا کہ اس کے جادو سے نقصان پہنچے تو ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا. اصل محافظ اللہ تعالی ہے، اصل مسبب وہی ہے، اسباب کا خالق، اسباب کو پیدا کرنے والا. تو یہ اسباب ہے، جیسے پتھر ہے، پتھر کسی کو مارو تو پتھر جب لگے گا تو چوٹ آئے گی، زخم بنے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا کہ یہ پتھر کی چوٹ لگے تو نہیں لگے گی، پہلے پتھر لگے چوٹ نہیں لگے گی. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو رب چاہے گا وہ ہوگا. وہ ہے نا وہ شیر بھی تو ایک، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ایک بات جو میرے دل میں ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی یہ جو تنظیم ہے، آپ ماشاءاللہ بانی ہے اس تنظیم کے، تو میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. میرا نام غلام محی الدین ہے اور شوبز انڈسٹری سے میرا تعلق ہے گزشتہ کئی سالوں سے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے وساطت سے آپ کی جو ارشادات ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہماری مسلمان قوم میں مستفیض ہو رہے ہیں، ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چند روز پہلے مجھے کسی نے کہا بھی، پھر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا عید الاضحیٰ کے حوالے سے، کہ ہم نے تو یہی سنا تھا، ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور اسی طرح اس کو بانٹنا چاہیے. لیکن وہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں، آپ اپنے لیے بھی پورا گوشت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ سلسلہ.
جب جانور قربان کیا آپ نے، تو جانور آپ نے تو خریدا بھی، آپ نے تو آپ کا ہی تھا، اب اس کو ذبح کیا تو یہ گوشت بھی آپ ہی کا ہے، اس کے آپ مالک ہیں. البتہ افضل یہ کہ اس کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. یہ مستحب کہلاتا ہے، یعنی افضل، ایسا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب جو ایک مستحب کام کا تھا وہ نہیں ملے گا، البتہ گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو سوشل میڈیا پر اب وہ کیا بولا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن شرعی مسئلہ کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد۔
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی طور پر یا اخلاقی طور پر، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ معاشرتی اخلاقی طور پر ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کے یہاں قربانی کا جانور اگر آپ کاٹتے ہیں تو اس کے گوشت کو آپ رشتہ داروں میں بھی دیں، غربا مساکین میں بھی دیں، اپنے لیے بھی رکھیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے جیسا آپ نے کہا کہ اس پہ ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے یہ کرے گا، لیکن اگر خود ہی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جیسے تین حصے جب تک نہیں کرو گے نا تب تک جیسے قربانی ہوگی، یار اپنے پاس سارا رکھنا ایسا مطلب سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہے ہی غلط اور یہ آدمی غلط ہے جیسے سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیا ہے، پہلے اس طرح کے تاثرات تو ملتے تھے، اور یہ مسئلے اب الحمدللہ پتہ چل رہے ہیں کہ اس کو یہ لازم نہیں کہیں گے کہ اگر کسی نے اپنے پاس رکھ لیا تو وہ گناہگار ہوگا، یہ چیزیں ہیں۔
اس کو معاشرتی اخلاق کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مستحب ہے، شرعی اصطلاح یہ تو ایک فضیلت والا کام ہے۔ ابھی ہے کہ معاشرتی فوائد ہیں، اس کے اخلاقی فوائد ہیں کہ محبتیں بڑھتی ہیں اس سے۔ اب یہ کہ تین حصے نہیں کیے، پورے کا پورا جانور دے دیا کسی نے اٹھا کے، پورے پورے جانور بڑے بڑے کاٹتے ہیں وہیں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو کیا کہوں گا کہ تین حصے کیوں نہیں کیے؟ تو تین حصے شرط نہیں ہے۔ اچھا پھر تین حصے میں بھی پھر تین حصے ہونے چاہیے نا۔ اب بھیجا اپنے لیے رکھ لیا، کلیجی بھون کر ناشتے میں کھائی، گردے سرکا لیے اور ہڈیوں کے تین حصے کر دیے گوشت کے، پھر تین حصے تو ہر چیز کے تین حصے کیے جائیں، یہ تو شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی کرتا ہو، زبان لے لی پسند ہے پائے، فریج کر لیا کہ یہ بعد میں کھائیں گے محرم میں، تو یہ کیا ہے؟ تو پائے کے بھی تین حصے کریں، سری کے بھی تین حصے، یہ ہر چیز کے تین حصے، تو پھر تین حصے سب کے تین حصے کیے جائیں۔ تو اگر کوئی نہیں کرتا، پوری سری پائے کھا لیتا ہے رکھ لیتا ہے، تو وہی سمجھانا چاہتا تھا کہ میں گناہگار نہیں ہے، ایک افضل کام سے اس نے اپنے آپ کو محروم کیا، تو اس کو گناہگار نہیں کہتے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے دوران وضاحت ایک اہم موضوع تو مطلب بات کرتے کرتے آپ جیسے کہ بچوں کے اغوا ہونے پر کہ اگر پتہ چل جائے کہ بچہ اٹھا کے لے جائیں گے، تو اس وقت چند ماہ سے اسپیشلی باب المدینہ کراچی کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں بچے اغوا ہو رہے ہیں، اور بچوں کے اغوا ہونے کی جو پرسنٹیج ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون مافیا ہے جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ مختلف انداز سے باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، البتہ قوم تکلیف میں ہے، قوم ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، بچوں کے حوالے سے بھی پریشانی ہے کہ ابھی گئے تھوڑی دیر میں رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ والدین کے لیے اور بچوں کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔
اللہ حفاظت کرے، دعا کرتے رہے، کیونکہ اب یہ اتنا مشکل کام ہے بچوں کو سنبھالنا، جیسے اب وہ بچہ مدرسے پڑھنے جا رہا ہے، اب وہ ہر صورت میں ماں باپ اس کو ساتھ لائیں لے جائیں، یہ ہے آزمائش کا کام، لیکن یہ کرنا تو پڑے گا، اپنی پونجی اپنا سرمایہ اس کو سنبھالنا چاہیے کہ بچے کو اکیلا نہ نکلنے دیا جائے، یہ ایک بہترین اس کا حل ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس پر عمل، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ کریم ہمارے حل پر رحم فرمائے۔ پھر یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم بچہ آئے جائے، یا کوئی ایسا ملازم رکھ لیا جائے کہ وہ اس کا لانا لے جانا کرے، لوگ کرتے بھی ہیں اس طرح، لیکن ظاہر اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے بچے سے زیادہ یہ پیسے نہیں ہیں، اگر افورڈ کر سکتا ہے جو تو وہ یہ ضرور کرے کہ جتنا ہو سکے وہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑے، بلکہ خیر ملازم کے ہوتے ہوئے بھی اغوا تو ہو سکتا ہے، یہ بعض اوقات تو خود ملازم مل جاتے ہوں گے اغوا کرنے والوں سے، یا یہ کہ وہ گن پوائنٹ پر اگر وہ بچہ چھینتا ہے تو ملازم بیچارہ کیا کرے گا، ہے تو آزمائش تو ہے، اللہ تعالی سے فریاد کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیکیوں کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، عبادتوں کی طرف آئیں، حلال روزی پر اکتفا کریں، حرام چھوڑیں، گالیاں بکنا چھوڑیں، فلمیں ڈرامے گانے بازے جو گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی رحمت ہوگی تو بچے بھی اغوا نہیں ہوں گے، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کرے گا تو امن امان قائم ہو جائے گا انشاءاللہ.
ایک ویڈیو سنیا سوشل میڈیا پر یہ چلی ہے اور مجھے آج ہی کسی نے بھیجی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح بچہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ویڈیو بتاتی ہے کہ وہ بچہ بچ گیا. ذرا دیکھیے. یہ بھاگ گیا بچہ. یہ دیکھیں، یہ دوبارہ دکھائیں. تو یہ اسی عنوان پر ہی یہ وائرل ہوئی ہے کہ یہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھاگ ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اغوا کرنے کے لیے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ بس یہ ہاتھ لگ گیا نہیں لگا تو رکنا نہیں ٹکنا نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی پکڑ لے اور پھر کچھ کا کچھ ہو جائے. تو اس میں مدنی بننوں کو بچوں کو بھی چاہیے کہ کیسے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سلسلے کیے تھے تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر وہ چلانا شروع کر دیں تو اس سے بھی ہے نا یہ کچھ نہ کچھ لوگ قریب آ جاتے ہیں یا وہ بھی گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے دین و ایمان جان و مال اور گھر بار کی حفاظت فرمائے.
ہمارے ایک اور اسلام بھائی جو ہے وہ امیر حسن عرض کرنا چاہتا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت سب سے پہلے تو آپ کی زیارت ہوئی مجھے، میں ایک آرٹسٹ ہوں اور لاہور سے آیا ہوں پنجاب سے، اور میرے دل میں بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی. آج مجھے یہاں پر دوسرا دن ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں مدینہ میں پھر رہا ہوں، یہاں پر آیا ہوں اور میرا دل نہیں کیا کہ میں باہر سڑک تک بھی چلا جاؤں. اور سنتے ہیں کہ مدینہ کی ہوائیں ایسی ہوتی، میں کبھی گیا نہیں لیکن یہاں پہ آ کے مجھے لگا فیضان مدینہ میں کہ میں مدینہ کے منظر میں پھر رہا ہوں اور یہاں پہ میرا سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں دنیا میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اور یہ میرے دل کی آواز ہے اور میرے دل میں بہت سے سوال ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال چاہتا ہوں، آپ کی دعا تو میں لوں گا ہی لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی امی کو یا امی ہم کو یا سسٹر ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو میری قسم ہے آپ میرا مرے کا منہ دیکھیں یا آپ ایسے ہو جائے مجھے ایسے ہو جائے یا تمہیں میری قسم ہے یہ نہیں کرنا. کیا اپنی قسم دینا اللہ کے علاوہ کیا جائز ہے؟
اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ منع ہے، اور میری قسم تو نہ خود یہ اگلے کو دے رہا نا کہ میری خود تو وہ کھا نہیں رہا، جیسے بولتے تیرے سر کی قسم تو چلو اس نے خود کھائی قسم، یا تو کسی نے کہا کہ میری قسم تو اس طرح تو وہ جس نے سنا اس پر تو کوئی مطلب یعنی کہ اس کا تو اثر قانونی نہیں ہے اس کا، وہ تو خود کہہ رہی ہے میری قسم، اس کا تو کیا مطلب، اس پہ تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے نا، اگلے پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کہتے ہیں میری قسم، میری جان کی قسم، میرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، تو قسم صرف اللہ کی یا اس کی ذات کی کھائی جاتی ہے. اور ہاں صرف کہا نا قسم سے تو یہ بھی اس ان معنی میں لیا جائے گا کہ گویا اللہ کی اس نے قسم کھائی، اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھائی جاتی ہے. یہ رسالہ آئی قسم کے بارے میں، قسم کے بارے میں مدنی پھول، پیج نمبر 23. دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی. مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو، تو اس کہنے سے جس سے کہا اس پر قسم نہ ہوئی، یعنی نہ کرنے سے کفارہ نہیں، کفارہ لازم نہیں. ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس نے اٹھنا چاہا، اس نے کہا خدا کی قسم نہ اٹھنا، اور جس سے کہا وہ کھڑا ہو گیا، تو اس قسم کھانے والے پر کفارہ نہیں.
اگر ایک نے قسم کھلائی تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم،
جی جی،
اور دوسرے نے قسم کھانے کے طور پر ہی اس کو ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم تم یہ کام نہیں کرو گے، اور اس کا مقصود بھی قسم کھانا، اور اس نے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس قسم کو اوکے کر دیا، تو اب یہ اس کی شرعی طور پر قسم ہی کہلائے گی. اور اگر اس کا خود بھی اس سے قسم کھانا، اپنی بھی اور اس کو بھی کھلانا، تو دونوں کی قسم ہو جائے گی. اور یعنی جو ہماری پہلے ایک مسئلے کے جواب میں گفتگو چل رہی تھی، تو دوسرا اگر قسم کھلائے اور واقعی وہ شرعی الفاظ ہوں قسم کے، تو اس کے ہاں کہنے سے، قسم اس کو ماننے سے وہ قسم ہو جائے گی. باقی جو سوال انہوں نے کیا تھا ماں کی یا فنا کی، اس سے کوئی قسم نہیں ہوگی.
شرعی الفاظ ہوں قسم کے، اس کی کچھ وضاحت کر دیجئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحیم کی قسم، قرآن کی قسم، یا تجھے قسم ہے اور اس پر اس نے یہ ہاں کہہ دیا، تو یہ الفاظ قسم ہیں.
جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سرکار مرشد، میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. مدنی کی آمد
مرحبا،
محمد کی آمد
مرحبا،
سرکار کی آمد، ذرا مل کے بولو
مرحبا،
سرکار کی آمد
مرحبا،
محمد کی آمد
مرحبا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے لوگ میت کے پیٹ پر شیشہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے، اور میت کی چارپائی کے نیچے پلیٹ میں آٹا ڈال کر رکھ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں.
پیٹ پر تو کچھ وزن رکھتے ہیں، اس میں تو حرج نہیں ہے، پیٹ پھولے نہیں، اب وہ شیشہ ہی ضروری نہیں ہے. اب کوئی بھی بھاری چیز، وزن دار چیز ہو، رکھ دیجیے، شیشہ رکھا تب بھی حرج نہیں ہے. اور نیچے آٹا، یہ ایک نئی چیز ہے، پہلی بار سنا میں نے، چارپائی کے نیچے آٹا. اب کس تصور سے رکھتے ہیں یہ لوگ، اللہ بہتر جانے. بازار تو کوئی اس کی مصلحت تو سمجھ میں نہیں آتی، آٹے سے کیا میت کو فائدہ کیا اس سے. اگر بعد میں آٹا صدقہ کرتے ہوں، خیرات کر دیتے ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تب بھی میت کے نیچے رکھنا اس کی حاجت نہیں ہے، ویسے ہی دے دے کسی غریب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نام ان کا مولانا برکت لکھا ہے. مسجد میں کبوتر آ کر کچرا کرتے ہیں، کیا ان کو مار کر ہلاک کر دیا جائے؟
مار کر ہلاک کر دی جائے تو مارنا تو ضروری نہیں، اڑا دے ان کو، کوئی ایسی ترکیب بنا دے کہ یہ مسجد میں داخل نہ ہو. جب ویسے بھی مارنا تو یہ تو حلال جانور ہے، اگر اس کو پکڑ سکتے ہیں اور کسی اور کے نہیں ہے پلے ہوئے، جیسے عام چھٹے اڑتے ہوتے ہیں جنگلی کبوتر. اب یہ قانون کیا مجھے نہیں پتا، جو قانوناً شکار کی کچھ کوئی ادات ہے، تو ویسے جیسے اس کو بیکار تو نہ مارا جائے، کیونکہ حلال پرندہ ہی ہے، تو اس کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لے،
حلال بھی اور وہ ایذا دینے والا بھی نہیں ہے. موزی جو جانور ہوتے ہیں
جی ہاں،
ان کو مارنے کی اجازت ہوتی ہے،
یہ ایذا نہیں دیتا یہ، لیکن حلال ہے. عوام بولتے ہیں سید ہے اور یوں مطلب لال پاؤں کی بھی کوئی حکایت کرتے ہیں کہ وہ کربلا میں خون میں رنگے تھے اور یہ سب عوام ہے بس چلا رہی ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سید بنا دیا بھی انسان کی اولاد ہی نہیں ہے تو سید کہے گا حلال پرندہ اچھا پرندہ یہ اچھا پرندہ سلجھا ہوا سمجھدار پرندہ ہے پہلے وہ اس کو سداتے تھے اور ڈاک پوسٹ مین کا کام کرتا تھا یہ کبوتر سب سے عقل مند پرندہ یہ ہاں یہ بھی قول ہے جی حدیث پاک ہے نا کہ سب سے عقل مند پرندہ یہ کبوتر ہے غار سور میں کبوتری نے انڈے دیے تھے اور کبوتر دو جوڑا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی حفاظت کروا رہے تھے کیسی حفاظت کروائی کہ اب تک وہ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ شریف کے ارد گرد یہ کبوتر جو ہے نا اسی کی نسل سے اپنی نسلوں کی حفاظت کروا لی
صلی اللہ تعالی علی محمد یہ شیخ عمر ہے کیا لڑکی مفتی کے لیے تعلیم حاصل کر سکتی ہے درس نظامی کرنے کے بعد
ہاں مفتیا عورت بھی بن سکتی ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثال مفتیا تھی
جی سوال یہ ہے کہ ہم زیارت تو مقدسات پہ جاتے ہیں نا میرے ایک دو دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ ان زیارت پہ نہ جایا کریں کیونکہ آپ کو یہ کیا دیتے ہیں میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اور کیا قبر پہ بوسہ دینا چاہیے یا نہیں تو میرا میرے علیہ سنت سے یہی سوال ہے
مزارات کی زیارت پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کو نوازنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے جنت البقیع بھی تشریف لے جانا آپ کا ثابت ہے وہاں بھی مزارات ہیں اور صحابہ کرام 10,000 کم و بیش وہاں جنت البقیع میں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی دفن ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی دفن ہوئے وہاں صحابہ کرام جنت البقیع میں تو یوں قبر پر جانا قبرستان جانا کوئی ممانعت نہیں ہے تو جب قبرستان جا سکتے ہیں تو الگ سے جو مزار ہے وہ قبر ہے نا اس میں بھی تو وہاں جانا کیوں منع ہو جائے گا کیا لوجک ہے یہ اس لیے وہ بس وہ وسوسے ہیں قبرستان جانے میں یا قبر کسی ولی اللہ کی ہے مزار شریف ہے تو جا سکتے ہیں مدینے کے لیے سب تڑپتے ہیں تو مدینے میں کیا ہے ہمارے شہنشاہ مدینہ کا مزار ہے قبر ہے تو ہم تو اسی لیے تو جا رہے ہیں نا مدینے تو اس لیے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ قبر کو چومنا جو ہے نا یہ منع اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا کہ ولی کے مزار سے چار ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور رہنے میں ادب ہے اس کو چومنے سے منع کیا ہے اگر کوئی چومتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو بسم اللہ کمپیوٹر 2-3 بار اسکرین پر نظر آیا سوال
صبح فجر کی نماز میں پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی اور سورج چڑھتے ہی فیس بک دیندار لوگوں سے بھر جاتا ہے اس پر کچھ فرمائیں
پھر یہ کیسے پتا چلا کہ دیندار لوگوں سے فیس بک بھر جاتا ہے اور فجر کی نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے نا دنیا بھری پڑی ہے اور دنیا میں بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسجد دور دور تک نہیں ہوتی تو وہ گھر پہ نماز پڑھتے ہوں گے ظاہر ہے بےچارے کیا کریں گے مسجد میں کیسے جائیں گے تو اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار فیس بک یہ کیا الگ میٹر ہے، نماز الگ مسئلہ ہے. فیس بک کا کوئی جائز استعمال کرتا ہے تو صحیح ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے تو چاہے نماز ہی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے چاہے امامت کرتا ہے اور فیس بک کا استعمال وہ ناجائز کرتا ہے تو گناہگار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الیاس جی آئی باب المدینہ کراچی سے. سوال یہ ہے کہ اگر بندہ کہیں لین میں لگا ہو، جیسے بل بھرنے ہوتے ہیں یا کوئی چیز لینی ہوتی ہے، دوائی میں آج کل میڈیسنوں پہ بھی لین لگی ہوتی ہے، اور کوئی اسلامی بھائی آ کے آپ پرچی دے، جبکہ معمول میرا تو ایسا ہے کہ میں نہیں لیتا پرچی، اور لیکن کبھی کوئی مروت والا آ جاتا ہے تو لینی پڑتی ہے، پھر پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بد زبانی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے اسلامی بھائی جو ایک آگے بڑھ کے پرچی دے ان کے لیے کوئی مدنی پھول نہ فرمائے تاکہ حقوق و لباس سے بچنے کا سبب بنے.
دوا کی دکانوں پہ لائن لگ رہی ہے؟ اچھا اتنی لمبی لائن لگتی ہوگی یار، اس میں پرچی لینی
پڑتی ہے اور رش. بعض میڈیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر دوائیاں ہر طرح کی مل جاتی ہیں، ہر جگہ نہیں ملتی،
مفت دے رہے ہوتے.
نہیں نہیں مفت نہیں دے رہے ہوتے، یعنی ایسی دوائیاں خاص ہوتی ہیں اور وہاں رش پڑا ہوتا ہے.
اچھا تو وہ اپنی پرچی یوں دیتے ہوں گے کہ یار میری بھی لے لینا، تمہاری باری آئے گی نا اس پر. اب اس میں حق تلفی کیسے کہیں، اس کو کہیں نہ کہیں حق تلفی، ظاہر ہے کہ وہ اپنی دوا لے گا تو اس کو اتنی دیر لگے گی، کم لگے گی، دوسرے کی پرچی اس نے دے دی یار میری لے لو تم، تو مزید تھوڑی دیر بڑھ گئی، پیچھے والوں کو تکلیف اور پیچھے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے بتایا. تو ایسی صورت میں تو جائز ہو تب بھی نہ لیجیے پرچی، کہ تنفیر کی صورت ہے کہ منافرت ہو رہی ہے، اور اگر مذہبی آدمی ہے داڑھی والا تو لوگ پھر داڑھی والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو ایسے میں تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور کسی کو ایسا پرچی دینی بھی نہیں چاہیے کہ پرچی دینے سے وہ بیچارہ مروت میں لے رہا ہے اور گالیاں کھا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ تو شریف آدمی ہوا تو گالیاں کھا لے گا، اور اگر باپ کا باپ نکلا تو وہ گالی دینے والے کی ٹھکائی بھی کر دے گا، وہ لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی. تو ایسے اسباب سے دور رہنا چاہیے جس سے کہ شر اور فتنہ فساد ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ خلیل اتاری ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا تو سنت ہے، تو کیا پاجامے کے پینچوں کے برابر لمبا کرتا بھی سنت ہے، مستحب ہے یا کیا عمل ہے؟ کہ میں نے امیر علیہ سنت کی کئی تصاویر میں اتنے لمبے کرتے میں دیکھی ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائی جائے.
بہار شریعت میں آدھی پنڈلی تک کا کرتا لکھا ہے، اور فتح رضویہ شریف میں مختلف سائزیں لکھی ہوئی ہیں.
مفتی فضیل صاحب سے اس موضوع پر ایک دفعہ مشاورت ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پنڈلی سے لے کر آدھی پنڈلی سے لے کر ٹکنا، ٹکنے کے اوپر سے لے کر آدھی پنڈلی تک یہ لباس کی سائز بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں تیبن پاجامہ کرتا یہ جو بھی ہے، یعنی اس کی جو سائز کا جو انہوں نے بیان کیا وہ ٹخنوں سے اوپر اور آدھی پنڈلی تک، اس کے یہ ہے اس کی جو مین. تو جو میں یہ سمجھ پایا ہوں جو تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ اس طرح کا جیسے کہ آدھی پنڈلی ایسے نیچے بھی آ گیا لیکن ٹخنے سے اوپر اوپر ہے، جیسے ہم یہ جو لمبا توپ پہنتے ہیں تو یہ اگرچہ کرتا نہیں ہے لیکن یہ بھی ٹکنے سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، آپ نے بھی اس کے بارے میں کہا. تو اسی طرح پاجامہ ہے یا تیبند ہے اس طرح کی کوئی چیز پہنتا ہے وہ بھی ٹکنے سے اوپر ہو، تو یہ چیزیں انہوں نے سمجھائی تھی لباس کے حوالے سے.
لمبا کرتا جو پہنا ٹکنے سے اوپر کا اس کو تحفظ حاصل ہو گیا. میرے کو بڑا نوٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایک تعداد ہے جو یہ لمبا کرتا جب سے چلا ہے نا اپنے مدنی ماحول میں ٹخنوں سے نیچے پہنتے، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں. جو یہ لمبا کوتھڑا جو پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے، یہ سنت کے خلاف ہے، انفرادی طور پہ بھی سمجھا کے دیکھا ہے. آئندہ خیال رکھیں گے نہیں سلوائیں گے. ارے میرے بھائی تو اگر جیب پیچھے لگا دے درزی آگے کے بدلے, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو کالر آپ نے لگا ہے یہ کالر پیٹ کی طرف نکل رہے ہو, اب ایک لمحے کے لیے نہیں پہنو گے یار. اور میرے آقا کی سنت کے لیے آپ یار یہ وہ ہیلے بتا رہے ہیں, یوں کروں گا نا یہ کریں گے نا بعد میں. تو یہ درزی کو کوئی 5-25 روپے کھٹاؤ یار, ان کو دو سیٹ کر دے گا. یہ لمبا کرتا اگر تھوڑا اونچا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی اتنا بڑا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ترپائی ہو جاتی, گھر میں بھی ترپائی کر سکتی ہیں یا کٹنگ ہو کر اس کی وہ کناری بن سکتی ہے. اصل مسئلہ ہے نا جذبہ نہیں ہے, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا نا ساری منزلیں آسان ہوتی. جذبہ نہیں ہے پھر ہیلے بہانے, تو ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, پھر بعض وقت جھوٹ بھی اس میں نکل جاتے ہوں گے ہیلے بہانوں میں.
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے, کیا ہم کربلا والوں کو بھی کچھ ایصال ثواب کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری کیا اوقات.
ایصال ثواب نہیں کر سکتے تو ان کو سلام کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں. السلام علیکم یا شہید کربلا, تو یہ یا شہید کربلا آپ پر سلامتی ہو, تو یہ تو ہے سلامت, ان کے صدقے جس کو ملے سلامتی ملے. تو اب ان کو سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا ہی نہیں کہنا ہے, ان پر تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, یہ تو سلامتیاں ان کے قدموں کی دھول کے صدقے تقسیم ہوتی ہیں, تو نہیں. اچھا تو پھر نماز میں کیا کرو گے؟ التحیات میں السلام علیک ایوہ النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. لوگ یا رسول اللہ پر کلام کرتے نا, التحیات میں سب یا رسول اللہ بولتے, آپ کسی سے بھی ترجمہ کروا لیں. تھوڑی بہت جو عربی جانتا ہوگا وہ بتا دے گا کہ السلام علیک ایوہ النبی کے معنی کیا ہے. خالی امت کھوٹے کھوٹے لڑائیاں کرتے ہیں, وہ شیطان کو یار دفاع کرو اور نغا اور نارا نعرہ رسالت. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو یہ مطلب ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کوئی مالدار آدمی ہو آپ بتائیں اس کو تحفہ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ آپ بولے میں غریب آدمی, میری اوقات کیا کہ میں مالدار کو تحفہ دوں؟ ذرا مالدار کو بھی تحفہ دیں تو خوشی تو ہوگی نا. تو اسی طرح ہم یہ تحفے ہیں ثوابوں کے, ہم اگر شہیدان کربلا کو ایصال ثواب کریں گے ان کو تحفہ دیں گے تو یہ خوش ہوں گے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, وہ اپنی شان کے لائق عطا کریں گے, تو ہماری نسلوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو خوب ایصال ثواب شہیدان کربلا کو بھی کرنا چاہیے. یہ اوقات کہہ کر وہ اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ 10 محرم الحرام کو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہو, جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو اپنے مرحومین کی قبروں پر جانا چاہیے, اس کی وضاحت فرمائیں.
علماء کہاں فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جانا چاہیے؟ اور مرحوم کی قبریں نہ ہو تو وہ کہاں ہے پتا نہ ہو تو, یا کسی اور شہر میں تھے مرحوم ابو, میرے ابو جدہ شریف میں فوت ہوئے تھے 1.5-2 سال کا تھا, تو اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے ہر سال عاشورے میں اپنے ابو کی قبر ڈھونڈنی چاہیے وہاں جدہ جا کر؟ پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ. تو یہ مطلب لوگ یار خالی ہانکتے ہیں, یہ مطلب مزے جو کھچڑے کھاتے ہیں تو یہ کس نے کہا تھا؟ خوب کھچڑے کھاؤ اور وہ دودھ کے شربتیں پیو. امام علی مقام تو بھوکے پیاسے تھے. تو بہرحال یہ کہ نہ شربتیں پینا کوئی گناہ ہے, نہ کھچڑے کھانا گناہ ہے, نہ مدنی قافلے میں سفر کرنا گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا شادی کے بعد پہلی محرم عورت کو میکے میں گزارنا لازم ہوتا ہے؟
کوئی ایسا نہیں ہے, یہ سب اپنی طرف سے لوگ گھڑتے, جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ جب پہلے مدینہ شریف جاتے تھے تو وہاں پر کلام لکھا کرتے تھے, کیا اس بار بھی کوئی کلام آپ نے لکھا ہے؟ آہ صدا مدینہ چھوڑ آئے.
نہیں, اس بار تو کوئی کلام نہیں لکھا میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طاہر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ میرے ماموں سے میری بیٹیوں کا پردہ ہے یا نہیں؟
سگے ماموں جو ہیں یہ ان کے ماموں, باپ کا ماموں جو ہے اس سے نہیں ہوگا پردہ, پردہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ڈسکا سے بات کر رہا ہوں, احسان میرا نام ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو چھٹکلی ہے, چھٹکلی کو مار کے اس کو مارنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس کو بولتے ہیں کہ مار کے نہانا چاہیے, غسل کرنا چاہیے.
چھپکلی کو اگر ایک وار میں ماریں تو سونے کیا, حدیث پاک میں. دوسرے میں ماریں تو اس سے کم, تیسرے میں ماریں تو اس سے کم. تو جتنے زیادہ وار کرتے جائیں گے نیکیوں میں کمی آتی رہے گی, تو اس لیے اس کو تو ایک وار میں سب بھرپور وار کیا جائے کہ بس یہ مر جائے. تو یہ فوائد سکھ حدیث پاک میں کہا گیا ہے, چھوٹا فاسق. تو اس لیے بہرحال حدیث پاک میں اس کو مار دیا جائے. تو مارنے سے غسل فرض نہیں ہو جاتا, غسل کرنا کوئی ضروری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ کمپیوٹر. آپ کا نام؟
میرا نام سمیہ بنت عمران ہے.
عمر بھی بتا دیجئے.
میری عمر تقریباً 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں گا, جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بادشاہ کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی پاپا جانی سوالات شروع کیجیے.
ماشاءاللہ, آج ہمارے ساتھ بسم اللہ کمپیوٹر میں ہے نگران شورا کی شہزادی سمیہ.
بسم اللہ کمپیوٹر, یہ تو بتائیے جو بھی اہم کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو ادھورا رہ جاتا ہے.
بے شک. تو یہ بتا دیجیے کن کن کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟
کھانے کھلانے, پینے پلانے, پڑھنے پڑھانے, چلنے یا گاڑی چلانے, اٹھنے بیٹھنے, پنکھا چلانے, تالا کھولنے, لگانے, تیل ڈالنے, اور ہر جائز کام کے شروع میں جب کہ کوئی معنی شری نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے.
ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے کون سے پارے, کس سورت کی کس آیت کا حصہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے.
ماشاءاللہ. بسم اللہ کمپیوٹر، کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے، تو عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ کیجئے. اس موقع پر بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے. بتائیے اس موقع پر کیا کہنا چاہیے؟
ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلاً بارک اللہ لنا ولکم، یا یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی زبان میں کہہ دے اللہ پاک برکت دے.
ماشاء اللہ. جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟
اس جانور کے قدم ہر قدم کے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ. کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے؟
سنت ہے.
جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟
اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے.
حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے کہا بسم اللہ ہی اولہو و آخرہو. بتائیے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ پاک کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا.
ماشاءاللہ اب صحیح ہو گیا. بسم اللہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی یعنی اچھے انداز سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی.
سبحان ماشاء
اللہ. ہے صاحب یہ نبی
جنتی جنتی
چاہیے یعنی نبی
جنتی جنتی
صدیق و عمر
جنتی جنتی
عثمان غنی
جنتی جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی جنتی. ماشاء اللہ بڑی تیاری کر کے جواب دیا.
مسکراتے رہے میرے مرشد صدا، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اکتے آتار کو قبر میں شاد رکھ، یا خدا میرے استار کو شاد رکھ.
ماشاء اللہ آمین. بہت تیاری کر کے ہیں بسم اللہ کمپیوٹر نے. ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے جواب آتی ہیں. واہ بھائی واہ.
ایک کال
ماشاء اللہ. ہماری
بول بول
مدنی منی کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس اور سو سو روپے کے دس نو سو کیا بابا کیا فرمایا اس کا سو دس سو روپے یہ ابو جان کے لیے. ابو جان بھی نظر آ گئے.
یا اللہ فیمہ کو بخش دے. آمین. یا اللہ فیمہ
کی
مغفرت فرما. آمین.
سوال یہ ہے کہ مرحومین کے لیے اس طرح بچوں سے دعا کروانا کیسا، جیسے جانا شین امیر اہل سنت نے اپنی مدنی منی کے ذریعے کروائی؟
یہ شروع میں
حبیبہ بھائی ڈھائی سال کی ہوگی میرے خیال ہے کم و بیش، تو یہ اس سے دعائے مغفرت کروائی اب ظاہر ہے کہ اس کو تو نہیں پتا ہوتا مغفرت کی دعا، عوام بھی مغفرت کے معنی تھوڑی سمجھتے ہوں گے، یا اللہ مغفرت فرما، گناہ اس کے معاف کر دے، بخش دے گناہ اس کے. پھر مغفرت کے معنی وسیع ہیں، مختلف اس کے درجات بھی ہیں. تو اب یہ کہ یہ بچوں سے دعائیں مغفرت کروانا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. مدینہ شریف میں آپ بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، عمر کی مغفرت ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ. اللہ کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ گیلانی اتاری قادری ہیں، شہنشاہ اور بادشاہ نام رکھنا کیسا؟
فتاوی رضویہ شریف کی کسویں جلد میں اللہ کا رسالہ بھی ہے فقہ شہنشاہ، اور مفتی احمد ارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری مسلم کی حدیث کے جس میں وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ غضب کا شکار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس پر غضب فرمائے گا، کہ جس کا نام ملک الاملاک ہوگا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، جس کا ترجمہ شہنشاہ بنتا ہے. تو اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکبر سے بچنے کے لیے کوئی اپنا نام اس طرح رکھے تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ اپنا نام رکھنے کی بنیاد پر ہے. کوئی دوسرے کو شہنشاہ بولتا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یا فقہ کرام میں ایک تعداد ہے جن کی اس طرح کے القابات موجود ہیں شہنشاہ یا اس کے ہم معنی الفاظ کی، تو دوسروں کے کہنے میں مسئلہ نہیں. اور خود بھی رکھتا ہے تو اس پر بھی نیت کا دار و مدار ہے کہ کس نیت سے وہ یہ رکھ رہا ہے. اگر تکبر کی نیت ہے اور فخر کی نیت ہے تو یہ اس کی ممانعت ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر والدین رکھتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نام کو تبدیل کر دے.
شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن، یعنی دوسرا کہے، خود اپنے آپ کو اگر شہنشاہ رکھتا ہے تکبر کے لیے رکھتا ہے تو منع، اور اگر یہ نیت یہ معنی پر بھی نظر نہیں ہوتی، نام رکھ لیتے ہیں لوگ، تو اس میں پھر ممانعت وہ نہیں ہے، بچنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بادشاہ رکھنے میں رجنی ہے نام، اس میں بھی وہی ہے خود ستائی.
جی خود ستائی کے جس طرح کے نام ہوتے ہیں اس میں مجھے
اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بادشاہ نام رکھنا ہے. اب اس طرح کے تو نام اتنے ہیں اتنے ہیں کہ اس کو تو مطلب بہت دشواری ہے، تقریباً نام اپنی تعریف والے ہی ہوتے ہیں.
شہزادہ نام رکھنا، تعارف کرواتے وقت بھی کہتے ہیں
اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے، شہزادہ شہزاد رکھتے ہیں زیادہ تر نام، شہزادہ بھی رکھتے ہیں، شہزاد زیادہ، دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ میرا باپ بادشاہ، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ بھلے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو بیچارہ، نام شہزاد ہے. لیکن یہ اصل معنی پتہ ہی نہیں ہوتا نا، نام رکھتے ہیں وہ آپ بھی نام رکھتے ہیں، عابد مانے عبادت گزار، جمعے کی نماز پڑھتا نہیں ہے. زاہد نام رکھتے ہیں، زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت اور پورا دنیا دار ہوتا ہے.
اب تو بابا ایک چند مرتبہ ہی کہوں گا میں، یہ بالکل ہوا ہے کہ کبھی کسی سے ملے نا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے تو اس نے اپنے بیٹے کا تعارف یہی کہہ کر کر رہا ہے، یہ میرا چھوٹا شہزادہ ہے. ابھی اپنے بیٹے کو بھی ایز اے شہزادہ تعارف کروا.
اب اصل یہ اتنا عرف ہو گیا جی صاحب زادہ، نام کے ساتھ صاحب زادہ لگاتے ہیں، یہ بھی ہے تو وہی خود ستائی والا لفظ، تو بالکل عرف ہے، اس پر نہ مانا پر کوئی نظر بھی نہیں ہوتی. میں تو غریب زادہ بولتا ہوں اپنے بیٹے کو، غریب کا بیٹا.
اب وہ نیا دور ہے پرنس پرنسس، یہ ابھی ہوں
اب انگلش چل رہی ہوگی،
یعنی اپنے ناموں کے ساتھ جو آئی ڈی بنائیں گے تو وہ اس میں پرنس لگاتے ہیں.
تو کسی شہزاد کو یا شہزادہ نام ہو اس کو چڑھانا نہیں، صاحب زادہ کوئی کہے تو وہ لڑنا نہیں ہے اس سے، برا بھلا بھی نہیں کہنا، گناہ نہیں ہے اس میں. ویسے ہی مطلب اپنے منہ میاں مٹھو بولنے والا تو اتنے نام ہیں جتنی حد نہیں، اتنے نام ہیں. یعنی کہ یوں کہیں کہ اگر ہر دوسرا نام تو شاید یہ بھی کم ہے، کہ 100 میں سے میرا خیال ہے 70-80 نام ایسے ہوتے ہوں گے جس میں اپنی تعریف ہوتی ہے، اپنے منہ میں مٹھو بولنا. یہ بھی اب یہ محاورہ بھی پرانا ہے، پتا نہیں اس میں بھی سمجھتے نہیں ہوں گے شاید، اب تو خود ستائی میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے نا. اپنے منہ سے اپنی تعریف، جیسے میرا نام میں رکھوں میں سجاد، میرا نام ہے نا، تو اب سجاد کے معنی کثرت سے سجدے کرنے والا، بہت سارے نوافل پڑھنے والا. اب میرے جمعے کی نماز کے ٹھکانے نہیں ہے، اب میں ہوں سجاد اپنے منہ سے. تو یہ سجاد لقب ہے امام زین العابدین، ان کا نام بھی کسی کو عام طور پہ نہیں پتا ہوتا، زین العابدین بھی لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے. ان کا نام تھا علی، علی اوسط، درمیان علی، امام علی مقام کے. یہ وہ شہزادے جو کربلا میں بیمار تھے اور وہاں انہوں نے شہادت نہیں پائی، بلکہ باقی کافی عرصہ آپ ظاہری حیات سے متصف رہے. تو یہ عبادت گزار بہت تھے، بہت نفریں پڑتے تھے، تو ان کا نام پڑ گیا سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے. اسی طرح ان کا نام پڑ گیا زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا حسن، یہ ان کے لقب ہیں جو دوسروں نے دیے. اپنے منہ سے یہ اپنے آپ کو زین العابدین یا سجاد فرماتے ہوں یہ نہیں ہے. ان کا نام علی تھا، اب بھی کتابوں میں ان کا نام، پرانی کتابوں میں یہ ہوتا علی بن حسین. تو امام زین العابدین کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ 100% ہی درست ہے، مگر جو ہم اپنا نام رکھے تو کوئی غلام زین العابدین نام رکھے تو جم جائے گا، زین العابدین نام رکھے تو یہ اپنے منہ اپنی تعریف ہے کہ میں عبادت گزاروں کی زینت ہوں اور پانچ نمازیں پوری پڑھتا نہیں ہے، یہ ہے. تو اگر کوئی اپنا نام اس طرح رکھتا ہے، سجاد رکھتا ہے، زین العابدین رکھتا ہے، عابد رکھتا ہے، زاہد رکھتا ہے، یہ جائز ہیں، گناہ نہیں ہے ان میں، لیکن یہ کہ بہتر یہ کہ نام یا تو نام وہ ہو، یعنی اسم با مسمہ جس کو بولتے ہیں، یعنی ایسے نام ہو کہ وہ اس کے کام بھی ایسے ہی ہوں نام جیسے، ورنہ یہ کہ حصول برکت کے لیے بزرگوں کے نام پر نام رکھے نا. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کرنا چاہتے ہیں پیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فہد اوان ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. الحمدللہ میں اتاری ہوں اور 14 سال پہلے آپ کا مرید ہوا تھا، اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں چوتھی بار مجھے اللہ تعالی نے سعادت بخشی ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میک اپ کرنا جائز ہے؟ میک اپ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور مرد کا میک اپ کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ہم اکثر ٹی وی شوز کرتے ہیں تو ہم فنکار میک اپ کر کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ. کیا مدنی چینل پر بھی کوئی میک اپ روم ہے؟ اگر ہے تو میں بھی میک اپ کرا لوں.
ماشاءاللہ. وہ کیا کرتے ہیں وہ
پفنگ؟
پفنگ یہ چینلز پر پفنگ کی جاتی ہے. کوئی یہ آج تک دیکھا نہیں کہ یہ ہے کیا بلا، میں نے نہیں دیکھا، اور کیسے ہوتی ہے یہ بھی نہیں دیکھا، مجھے پتا نہیں ہے. یہ پفنگ کا جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا نا، تو یہ آہستہ آہستہ یہ نام متعارف ہوا. میں بھول جاتا ہوں، ابھی بھول گیا تھا میں. تو پھر یہ کہ کسی چینل کے کوئی سرکردہ شخص نے نگران شورا کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ پفنگ کیا کریں. تو نگران شورا نے بولا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بولا یہ کہ اس سے پسینہ نہیں آئے گا. بولا اچھا. بولا ہم تو بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں ملتان شریف میں، بڑا اجتماع ہوتا تھا تو اس میں بھی بغیر پفنگ کے ہم لوگ بیان کرتے تھے، تو پسینہ بھی آتا ہے تو اسے فرق کیا پڑا؟ تو جب لاکھوں کے اجتماع میں پسینے کے ساتھ بیان کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو مدنی چینل پر اگر بیان کرتے کرتے پسینے سے اگر منہ پر پسینہ آ گیا تو فرق کیا پڑے گا؟ تو ہم نے الحمدللہ کبھی زندگی میں پفنگ کی ہے نہ پفنگ دیکھی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ اور بغیر پفنگ کے الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کا چہرہ خراب ہو گیا یا کالا پڑ گیا یا یہ پسینے کیوں آ رہے ہیں، آپ اچھے نہیں لگ رہے، برے بدے لگ رہے، ایسا کچھ ہے تو نہیں. تو خامہ کا اس پہ یہ خرچہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ستم بالا ستم یہ کہ پفنگ عورتیں کراتی ہیں, عورتیں بھی کراتی ہیں جو
کرتی ہیں,
اس میں عورتیں اپنا تو کرتی ہوں گی لیکن جو مرد کرتے ہیں نا چینلز پر, ان کو عورتیں پفنگ بھی کرتی ہیں. یہ کسی
جی جی
کسی چینل سے وابستہ شخص نے کہا تھا کہ وہاں ایسا میں نے کبھی عورت سے نہیں کروایا, میں اپنی صفائی کر دی تھی, مذہبی شخص ہے لیکن یہ کہ بولا کرتی ہیں وہاں عورتیں پفنگ. تو واستغفر اللہ سر, یہ تو گناہگار ہوں گے جب عورت اپنے ہاتھ سے کرے گی نامحرم آپ کے چہرے پر, دونوں ہی کے لیے گناہگاری کی صورت ہے. اللہ کریم اس سے محفوظ رکھے. تو ہمارے پاس کوئی میک اپ روم نہیں ہے, البتہ میک اپ کرنا کیسا, عورت جائز اشیاء سے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے, چار دیواری کے لیے باہر نکلنے کے لیے دوسروں کا ٹرک کرنے کے لیے نہیں کر سکتی. رہا مرد, تو مرد کا میک اپ جو ہے نا یہ داڑھی, جی ہاں, یعنی کہ حسن زینت یہ داڑھی ہے. اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ایک رسالہ اعلی حضرت کا لمعۃ الدحا فی ایفاء اللحا ہے نا, اس میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے جس میں فرشتوں کا ایک اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ جس میں یہ مفہوم مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ اس خدا کی حمد کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی. تو یہ میک اپ شاید اب میک اپ کے معنی شاید اسی طرح کے ہوتے ہوں گے یا کچھ اور ہے میک اپ. تو بہرحال یہ کہنے زینت, میک اپ کا حاصل تو زینت ہے نا, خوبصورتی حسن. تو اللہ تعالی نے جو یہ قدرتی جو زینت عطا کر دی مردوں کو یہ اس کا انعام ہے. عورتوں کو داڑھی نہیں ہے نا, عورتوں کو داڑھی نہیں ملی ہے, یہاں تک کہ عورت کی اگر داڑھی نکل ہوئی ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کو صاف کر دے. مرد کے لیے یہ زینت ہے, اور یہ ایسی زینت ہے کہ اگر داڑھی کو مرد صاف کر دے یا ایک مٹھی سے چھوٹی بھی کر دے تو گناہگار ہے, جہنم کا حقدار ہے. تو اب زینت کے لیے لوگوں نے اصل زینت جو شرعی داڑھی تھی اس میں تصرف شروع کر دیا, اب طرح طرح کی کٹنگ کروا رہے ہیں. کہ میں تو حیران ہوں کہ یار یہ اب چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, پہلے لوگ داڑھی بہت منڈاتے تھے, اب داڑھی کم منڈاتے, اب چھوٹی رکھنے لگے. اچھا آپ چھوٹی رکھتے ہیں لیکن یہ طرح طرح کی رکھتے ہیں, کوئی کہاں سے کٹنگ کرتا ہے, کوئی یہاں سے کٹنگ کرتا ہے, یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا کہ اب پوری ایک مٹھی نہیں ہوتی لیکن ایک مٹھی سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے, اور یہ کاٹ کاٹ کے یہاں یہ نوک رکھتے ہیں داڑھی کی, نوک دار داڑھی, خدا جانے یہ کس ایکٹر نے رکھا, یہ سب شاید یہ فلم ایکٹروں کی نقالیوں میں ہوتا ہوگا. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی پوری تھی, اس میں یہ کٹنگ وہ کٹنگ, یہ تراش وہ خراش, یہ نوک یہ نہیں ہوتی تھی, سمجھے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی گھٹاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو یہ زینت ہے مومن کی, داڑھی سر کے بال, یہ لوگ طرح طرح اس میں بھی طرح طرح کا تصرف کر رہے ہیں. تو اصل زینت اگر سر کے بال کی ہے تو وہ زلفے ہیں, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, اور کبھی اتنے بڑا ہے کہ گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جاتے ہیں, کندھوں سے ٹچ ہو جاتے شولڈر سے, اس سے نیچے نہیں بڑھائے کبھی, کہ نیچے بڑھانا یہ عورت کے لیے ہے شانوں سے نیچے, یہ مرد کے لیے حرام ہے کندھوں سے نیچے رکھنا, اور عورت کے لیے کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر دینا یہ حرام ہے. ہاں جس عورت کے بال اتنے آئے نہیں ابھی کندھوں سے نیچے جائیں تو وہ گناہگار نہیں ہے, اس طرح جس کی داڑھی نکلی ہی نہیں وہ بھی گناہگار نہیں ہے, یا نکلی تو ابھی تھوڑی تھوڑی آئی ہے پوری نہیں آئی ایک مٹھی تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے جبکہ کاٹ نہیں رہی ہے. تو یہ یہ اصل زینتیں جو مدنی زینتیں اسلامی زینتیں وہ ہم نے چھوڑی تو طرح طرح کے خرچوں میں پڑ گئے, کھانچوں میں پڑ گئے, اور یہ میک اپ اور یہ پفنگ اور یہ سب گلے پڑ گئے. پفنگ میں کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں, میں پفنگ کو ناجائز نہیں کہتا, مجھے پتا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اگر یہ کوئی ایسا پاؤڈر ہو کہ جو پسینے کو روک دیتا ہے اس وقت, کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی بلب بڑے بڑے جل رہے ہیں, ہم لوگ عادی ہو گئے اس کے, تو یہ کہ اس کو روکنے کے لیے پاؤڈر لگاتے ہیں کوئی, اور کوئی اس میں ناجائز صورت نہیں ہے تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, پھر یہ جائز ہے اگر کوئی ناجائز صورت نہیں ہے تو. لیکن اب چونکہ مجھے فائنل پتا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز جس سے پفنگ کی جاتی ہے. ہاں, عورت اگر غیر عورت غیر مرد کو کرے گی تو وہ ناجائز ہو جائے گا, گناہگار ہوں گے. اور اگر عورت اپنے شوہر کو کرتی ہے, سگے بھائی کو کرتی ہے, یہ پھر جائز رہیں گے. تو اس طرح مطلب خیر, تو ہمارے یہاں میک اپ کا کوئی انتظام نظام نہیں ہے, انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں.
انشاءاللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی ایک سوال عرض کرنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم الیاس قادری صاحب.
وعلیکم السلام.
میرا تعلق شوبیس سے ہے, اور ہم لوگ شوبیس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے فین ہیں, اور ماشاءاللہ سے آج میری خوش قسمتی کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کام چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے, اور میں بھی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا جب میں بور ہوتا ہوں تو میں یہ گانے بجانے چیزوں میں نہیں جاتا ہوں, میں سب سے پہلے آپ کا مدنی چینل دیکھتا ہوں, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اگر جانا ہوتا ہے تو. تو یہ یہ اور دو سوال ہیں میرے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہم شوبز سے ہم لوگ نماز کے لیے ہر وقت ماشاءاللہ سے پانچ وقت کی پڑھتے ہیں نماز, بس یہ کہ وضو کے دوران وضو کے اندر جو ہے ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرے سوال میرا یہ تھا کہ لوگ چلتے پھرتے جو ہیں گالیاں دیتے ہیں اور برے الفاظ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, الحمدللہ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. اور میرا تعلق جو ہے الحمدللہ کراچی سے, اور میں انشاءاللہ آتا رہتا ہوں اور آتا بھی رہوں گا, اور یہ کہ جتنے بڑے بڑے دن آتے ہیں میں ہمیشہ, کیونکہ اور مسجدوں میں تو اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ ہوتی ہے, میں بس ادھر ہی آ جاتا ہوں فوراً. تو یہ میرے دو سوال ہیں, پلیز آپ مجھے بتائیے.
وضو با وضو ایکٹنگ کرنا کیسا یوں,
ہاں جی
یہ پوچھا نا سوال,
اور اسی کے دوران نماز بھی پڑھ لیں اگر نماز.
اچھا اچھا, وضو ایکٹنگ, وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا
ہے, اس میں سوال میں کتنا مزہ ہے کہ ان کو ایکٹنگ کے حوالے سے کیسا زبردست ان کا ذہن ہے. میں تو یہ کہوں گا
ایکٹنگ کو یہ برا کام سمجھ رہے گا یار, یہ وضو بلی توڑ دیتی تو یہ برا کام بندہ چھوڑ ہی دیتا پھر, نہ رکھ باز نہ بجے بازری. دوبارہ لے کے ایکٹنگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے, اور دوسرا وہ جھوٹ اور گالی یہ تو واقعی معاشرے کا اب ایک جز ہے, حصہ ہے بدقسمتی سے. تو یہ جھوٹ اور گالیوں کے متعلق ہم وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں کہ یہ ذرا گناہ کے کام ہے, اور مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گالی نہیں نکالنی چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, بدگمانی وعدہ خلافی سب گناہوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ پاک پتن شریف بھی ہمارے ساتھ ہے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر پاک پتن شریف والے جمع ہیں, اور ان کا عرس پاک 14 ستمبر میں.
منگتو پہ نظر بابا گنج شکر, منگتو پہ نظر بابا گنج شکر, منگ تو پہ نظر بابا گنج شکر, منگ
اسلامی مجلس مزارات اولیاء کے تحت سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ اس وقت پاک پتن شریف میں موجود ہیں. وہاں پر زائرین میں مدنی حلقے سنت آداب سکھانے کا, نماز سکھانے کے مختلف مدنی حلقے لگائے جا رہے ہیں. چوک درس کی بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں پر سے کارکردگی آئی ہے
ماشاء اللہ. اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں کو ایک اور خوشخبری یہ کہ وہاں پر 7 دن کا فیضان نماز کورس بھی آج سے شروع ہو چکا ہے, اور اصلاح اعمال کورس 12 دن کا وہ بھی جاری ہے وہاں. کیا بات ہے, تو ہمت کرو نا, جو شریک نہیں ہے وہ بھی شریک ہو جائے نا. بابا فرید گنج شکر کے حصال ثواب کی نیت سے 7 دن یا 12 دن, 7 دن فیضان نماز کورس اور 12 دن اصلاح اعمال کورس. تو یہ جلدی جلدی سب شریک ہو جائے, سبحان اللہ.
یہ اس وقت شامل ہو چکے ہیں, ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ کورس میں شامل ہیں
اتنے سارے.
یہ جی ہاں, تعداد اچھی وہاں سے بھیجی انہوں نے.
اچھا
جی, تقریباً یہ جو ہمارے فیضان نماز کورس سے 110 اسلامی بھائی ہیں, اور اصلاح اعمال کورس میں 80 اصلاحی بھائی شامل ہیں
ماشاء
اللہ. مزید بھی اگر آپ فرمائیں گے
جو کھڑے ہو گئے, اللہ ان کی بھی لاج رکھ لے, یہ واقعی اگر شریک ہی ہو جائے. یہ سب کو تو سجکا بھی نہیں پڑا ہوگا نا کہ کھڑا ہو کیوں کیا جا رہا ہے. تو سب فیضان نماز کورس کر لیں اور اصلاح اعمال کورس بھی کر لیں, اللہ آپ کو برکتیں دے. صلو علی الحبیب
اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
میرا نام عمار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے کہ عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم کو عام پانی کے اندر آب زمزم کا پانی مل جاتا ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان صاحب نے ایسا ہی لکھا ہے اسلامی زندگی کے اندر, روح البیان کے اس میں تخریج بھی, روح البیان میں ایسا ہے کہ عاشورے کے دن تمام پانیوں میں آب زمزم پہنچتا ہے. البتہ اس کا وہ ادب نہیں ہے جو آب زمزم شریف کا ادب ہے کہ کھڑے ہو کر جس طرح پیتے ہیں اور پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور اس طرح کا نہیں ہے. آب زمزم کی برکتیں پہنچتی ہیں, اب جو بھی اس کے معنی ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
ایک اور سوال.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قبلہ علیاس قادری صاحب, میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے اور گزشتہ کچھ 40-45-50 سال سے شوبز سے میرا تعلق ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فجر کی نماز میں 2 فرض، ظہر کی نماز میں 4 فرض، عصر کی نماز میں 4 فرض، عشاء کی نماز میں 4 فرض، مغرب کی نماز میں 3 فرض، اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کا بیک گراؤنڈ کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے، تو اگر یہ فرما دیجئے. آپ سے میرے میں جسارت نہیں ہے سوال کرنے کی، کسی کے لیے کہا تھا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کجا من کجا. تو میرے میں سوال کی جسارت نہیں ہے اپنی معلومات کے لیے، اور جو مدنی بھائی بہن اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے عرض فرما دیجئے، بڑی نوازش ہوگی.
یہ اپنے نمازیں جو ہے نا، یہ ساری نمازیں یہ بھی اللہ کے مقبولوں کی ادائیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ مختلف نمازیں ادا کی تھیں جو آج ہم پر فرض ہیں. رام مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہونا، کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب پڑھی اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں، کیونکہ ان کی توبہ بوقت مغرب قبول ہوئی تھی. 4 رکعت کی نیت کی تھی مگر 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا. تو یہ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا باقی رکھی گئی. 3 رکعتیں مغرب کی ہم پر فرض ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما پروردگار آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر و ثواب عطا فرما یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین نیز 8-9-10 محرم کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور نماز فیضان نماز کورس کرنے والے اصلاح اعمال کورس کرنے والے ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے الہ العالمین ہم کو نیک بنا دے پکا نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنے بیمار شفا پائیں بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ ملے جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے جن کے قرضے ہیں اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں مل جائیں بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے الہ العالمین ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیک بن جائیں پرہیزگار عاشق رسول بن جائیں الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی
حب دنیا سے تو بجا
میری لگا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
كربلا کے جان ساروں کو سزا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین. آپ کی نسبت
مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے. مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.